جس اعتماد اور اعتدال کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے اس حقیقت کو واضح کیا جس پر میں نے گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں اسرائیلی روایات کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کی. آیت نمبر 179 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ذکر فرمایا کہ اللہ رب العالمین وہی ہے جو ایک جان سے پیدا کیا جس نے، اور پھر اس نے اسی سے اس کی بیوی کو بنایا، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس بیوی کے ذریعے اس مرد کو تسکین پہنچائی. فلما تغشاها حملت حملا حملا خفیفا فمرت به، فرما پھر مرد نے اسے ڈھانپ لیا یہاں تک کہ اسے خفیف سا حمل ہو گیا اور وہ اس کے ساتھ چل پھری. یہ خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے. اور پھر جب اس بچے نے ان سے تولد کیا، یا جب بچہ حمل کے اندر آیا، تو میاں بیوی نے خلوت کے اندر یہ بات کی کہ اگر اللہ رب العالمین ہمیں کوئی نیک اور صالح بچہ دے گا، صحیح سالم بچہ دے گا، تو ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں گے. لیکن جب بچے کی ولادت ہوئی تو انہوں نے شرک کیا اور بچے کی نسبت انہوں نے شیطان کی طرف کی. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جناب شیطان کا نام انہوں نے رکھ لیا، جس پر اللہ رب العالمین نے ان کے اس عمل پر زجر و توبیہ اور کلام الہی نے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے شرک کیا، اور فتعال اللہ عما یشرکون. تو اللہ رب العالمین ایسے شرک کرنے والوں کی شرک سے بہت بلند ہے اور اس تک یہ ناپاک چیزوں کی نسبت نہیں کی جا سکتی. اس میں خاص طور پر نادانی میں ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور آپ ہی سے حضرت سیدہ حوا کو پیدا کیا گیا، تو سیدہ حوا علیہ السلام کے بطن مبارک میں جب حمل استقرار پاتا ہے تو حضرت آدم اور حضرت حوا نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین نے، اگر یہ ایک واقعہ ذکر کیا گیا، اس پر ایک روایت لائی جاتی ہے جو بہت بے سند فضول اور من گھڑت ہے، لیکن لوگ اس کو خامخواہ اس آیت کی تفسیر میں ذکر کر کے بہت بڑی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں. لہذا میں نے گزشتہ درس میں بھی اس آیت کے تناظر میں جہاں اکثر یہ بات کی جاتی ہے تو میں اس کا اشارہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو شیطان نے یہ کیا کہ حضرت سیدہ حوا سے یہ کہا کہ تمہارے گھر بیٹا بالکل سالم ہوگا، لیکن ایک شرط ہے کہ اس کا تم نام عبد الحارث رکھ دینا، اور حارث جو ہے وہ شیطان کا نام تھا. جہاں پر اس کا نام عزازیل مشہور ہے وہیں پر حارث مشہور ہے، تو عبد الحارث اس کا نام رکھ دینا. اور معاذ اللہ اس روایت کو نقل کر دیا جاتا ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوئی تو پھر حضرت آدم اور حضرت حوا نے معاذ اللہ نام عبد الحارث رکھا، جس پر اللہ رب العالمین کی ذات کو جلال آیا اور رب کریم نے فرمایا کہ اے آدم اور اے حوا، تم نے تو شرک کر لیا، اور اللہ رب العالمین کی ذات تو شرک سے مبرہ ہے، پاک ہے. تو یہ ایک من گھڑت واقعہ جو اس آیت کریمہ کی تفسیر کے لیے پیش کیا جاتا ہے، جو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں. پہلی بات تو یہ کہ کسی مستند کتاب کے اندر کسی مستند سند کے ساتھ یہ بات آئی نہیں ہے، ایک بات. دوسری بات کہ یہ اسلامی روایات نہیں ہے بلکہ اسرائیلی روایات ہے، اور اسرائیلی روایات وہ ہے کہ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے پہلے کی باتیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور آپ کے اعلان نبوت سے پہلے کی باتیں جو مشہور ہیں واقعے کے طور پر، جیسے قصے کے طور پر، جیسے ہمارے گاؤں دیہات کے اندر بڑے بوڑھے بہت سے ایسے واقعات بس سنے سنائی باتیں آگے پہنچاتے ہیں، اور باتیں ایسی قصے کے طور پر، کہانی کے طور پر ہوتی رہتی، اس میں اکثر اسرائیلیات ہیں. جس طرح کہ ہاروت و ماروت کے حوالے سے بے شمار باتیں ایسی من گھڑت مشہور ہے کہ انہوں نے زنا کیا، پھر انہوں نے شراب پی لیا تو اللہ نے ان کو یہ عذاب دیا، یہ سارے من گھڑت واقعات ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، وہ میں انشاءاللہ آنے والے درس کے اندر اس کی بھی، ہاروت و ماروت کے واقعے کی بھی میں تشریح کروں گا. لیکن یہ کہ جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسرائیلی روایات، اس کو تین تقاضے ہوتے ہیں جو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے. ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے کسی واقعے کو بیان کریں تو اس کی بات اور ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی کسی بات کو بیان کریں تو وہ بالکل درست ہے، لیکن اس درست ہونے کے لیے معیار یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی روایت بیان کرتے ہیں یا حضور کی کوئی بھی حدیث ہوتی ہے تو اس کے قبول اور رد کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتا کیسے چلے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ نہیں فرمایا تھا. تو اس کا دار و مدار سند پر ہوتا ہے کہ جو لوگ آگے اس پر روایت کر رہے ہیں، صحابی پر بھی کوئی جراح نہیں ہوتی کیونکہ صحابی جھوٹ نہیں بول سکتا معاذ اللہ، تابعین بھی یہاں پر محفوظ رہتے ہیں، لیکن آگے جو کتاب میں روایت نقل کر رہا ہے امام یا وہ شخص، اس تک جو آگے کے اس کے استاد اور اس کے استاد اور اس کے استاد کے بعد جا کر جو وہ تابعین سے ملتا ہے، ان سندوں کی پھر تحقیق کی جاتی ہے. اگر وہ سندیں اور اس میں روایت کرنے والے حضرات اور اشخاص جن پر الگ سا ایک فن موجود ہے جس کو اسماء الرجال کہا جاتا ہے، جس میں ایک ایک راوی کے نام کے ساتھ پوری اس کی انڈیکس بنی ہوتی ہے اور الفابیٹ کے اعتبار سے پورے ناموں کو ترتیب دیا جاتا ہے، یعنی الف سے اگر ہزار راوی ہیں اور ہزاروں نے حدیثیں بیان کی ہیں تو وہ الف کے سارے راوی کتابوں کے اندر موجود ہوتے ہیں. اور یہ بھی سن لیجئے کہ اگر ایسا کوئی راوی آیا اور ایسا کوئی حدیث بیان کرنے والا آیا جس کا نام الف سے شروع ہوتا تھا اور اس کا نام کچھ بھی ہو، یا عین سے شروع ہوتا تھا، عمران ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن اس کی پہچان پھر آگے اس کے باپ کے نام سے ہوتی ہے، کیونکہ عمران نامی تو ہزاروں آدمی ہوں گے، عمران نامی تو سینکڑوں آدمی ہوں گے، لیکن یہی وہ عمران ہے کیسے پتا چلے گا؟ تو پھر اس میں اس کے والد کے اعتبار سے اس کو ممیز کیا جاتا ہے، عمران بن فلاں. لیکن کبھی یوں ہوتا ہے کہ عمران بن فلاں کے نام سے بھی کئی ہو جاتے ہیں. یہ میں آپ کو تھوڑا شعور دینے کے لیے بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بندے کا کبھی یوں اتفاق ہوتا ہے کہ لڑکے کا نام بھی وہی ہو، باپ کا نام بھی وہی ہو، بھائی بنے کسی اور لڑکے کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کا بھی نام وہی ہے، اس کے باپ کا نام بھی وہی ہے، تو اس میں کئی اشتباہ پیدا نہ ہو تو پھر اس طرف محدثین جاتے ہیں شہر کی طرف کہ یہ کس شہر کا تھا، یہ کس شہر کا تھا، ایک یہ فرق کرتے ہیں. پھر ایک فرق یہ کرتے ہیں کہ یہ کب مرا، یہ کب مرا، یہ کب پیدا ہوا، یہ کب پیدا ہوا، یہ دوسرا فرق کرتے ہیں تاکہ دونوں میں تمیز ہو جائے کہ یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ ہے، یہ شامی نہیں ہے، یہ عراقی ہے، یہ اگر دونوں عراقی ہے تو یہ اس صدی کا نہیں، یہ اس صدی کا ہے. تو اس میں ایک تو سند وفات کے ذریعے کہ کب وہ مرا ہے، یہ ایک لوجیکل بھی درست ہے، ظاہر سی بات ہے جب تمیز کریں گے تو آپ اسی طرح کریں گے. آپ کے محلے کے اندر اگر کوئی لڑکا مشہور ہو اور اس کا ایک نام ہو اور کوئی اس کو اگر تاریخ سے یاد کرے کہ جناب اس بستی کے اندر یہ شخص ہے اور اس نے یہ بات کی ہے، وہ بات جو آدمی سو سال پہلے آپ کی برادری میں مر گیا ہے اس کی طرف منسوب تھی، تو ایک اگر کوئی بڑا بوڑھا موجود ہو وہ کہے کہ نہیں ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو کہ اس نام والے نے بیان کیا ہے، لیکن یہ تو آج کا چھوکرا ہے، یہ تو آج کا آدمی ہے، یہ اس نے نہیں کہا، وہ جو فلاں سن میں مر گیا یہ اس کی بات تھی. تو ایک تو سند کے ذریعے، سن کے ذریعے اس کی سن وفات کیا ہے اور اس کی سن وفات کیا ہے، اس سے دونوں ناموں میں تمیز حاصل کی جاتی ہے. اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے استاد کون ہے، اس کے استاد کون ہے، جہاں استادوں کا فرق سے فرق واضح ہوتا ہے، شہروں کے فرق سے فرق واضح ہوتا ہے، وفات اور پیدائش کی تاریخ سے فرق واضح ہوتا ہے، علاقوں کے مختلف ہونے سے فرق واضح ہوتا ہے، یہ وہ تحقیق کا سلسلہ ہوتا ہے کہ اگر اس کوئی بات حضور کی طرف منسوب ہے کہ حضور نے ایسا ارشاد فرمایا اور وہ بات صاحب کتاب تک پہنچتی ہے، تو ہمارے لیے یعنی جو علماء جو اس کو تنقید کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں ہاں یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث درست ہے، تو ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سارے راویوں کو پرکھتے ہیں، صحابی کو نہیں، صحابی کی تو عدالت ایسی مسلم ہے، لیکن یہ بات واقعی میں صحابی نے کہی کہ نہیں کہی، تو اس کے لیے راوی کو ڈھونڈا جاتا ہے. اور اگر راوی کے اندر سقم پایا جائے، اس کی ایک بڑی تفصیل ہے کہ اگر اس کو صحیح کہیں گے تو اس راوی کے اندر یہ خاصیتیں ہونی چاہیے، اگر ان خاصیتوں میں سے ایک خاصیت بھی کم ہوئی تو حدیث صحت سے ہٹ جائے گی اور حسن پر آ جائے گی، کیونکہ حدیث کے قبول کرنے کے درجے ہیں، حدیث کے گریڈ ہوتے ہیں، راوی جس معیار کا ہوگا ویسے اس کی بول کی قیمت ہوگی. جس طرح حدیث کا سب سے بڑا رتبہ صحیح لی ذاتی ہی، پھر صحیح لی غیر ہی، حسن لی ذاتی ہی، حسن لی غیر ہی، اس کے بعد پھر ضعیف آ جاتا، اور ضعیف کا سب سے نیچے درجہ موضوع یعنی من گھڑت بات ہے. تو راوی اگر ایسا ہے کہ جس کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو وہ بولتا، جو اس نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اپنے استاد سے جو روایت لی ہے، وہی بات وہ بیان کرتا ہے، یعنی لکھی ہوئی بات میں اور بولنے والی بات میں کوئی لفظ میں رد و بدل نہیں ہے، تو یہ سب سے پہلی شرط اس کی بالکل درست ہے کہ جناب یہ قابل آدمی ہے. پھر دوسری بات یہ کہ اس نے یہ روایت کتنی جگہ پر بیان کی ہے، اگر یہ روایت اس نے ایک دفعہ عراق کے کسی محدث کو بیان کی ہے، یہی روایت اس نے پھر کبھی کوفے کے محدث کو بیان کی ہے، تو کئی سندوں کے ساتھ وہ روایت آتی ہے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ جب اس نے عراق کے محدث کو دو سال پہلے بیان کی تو الفاظ کیا تھے، اتنا احتیاط برتا جاتا ہے حدیث رسول کے لینے میں. اور آج اگر یہ تین چار سال کے بعد حدیث بیان کر رہا ہے تو روایت اب الفاظ کیا ہے، تو محدثین ان تمام الفاظوں کو سامنے رکھتے ہیں کہ یہ رد و بدل تو نہیں کرتا، ڈنڈی تو نہیں مارتا، خیانت تو نہیں کرتا، بھول تو نہیں جاتا، اس سے تشابہ تو نہیں ہوتا، خلط ملط تو نہیں ہوتا. ہاں اگر کوئی راوی یہ ہے کہ وہ اپنی ہر سند کے اندر ایک ہی بولی بولتا ہے تو اس کی سند کو بالکل صحیح لذاتی کہتے ہیں کہ سب سے بہترین راوی ہے، اور اس سے جو روایت آئے گی اس کو قبول کیا جائے گا. پھر اس کو باقاعدہ اس کی جب تحقیق ہو جاتی ہے، اس کی تنقید ہو جاتی ہے، اس پر پوری تفتیش ہو جاتی ہے، اس کے بعد ایک الگ شعبہ ہے، ایک الگ ڈپارٹ ہے اسماء الرجال کا، اس میں اس کا نام درج کر دیا جاتا ہے اور آگے محدثین اپنی رائے پیش کرتے ہیں، ہاں ہم نے تحقیق کی ہے یہ صحیح ہے، ہم نے تحقیق کی ہے اس کا حافظہ درست ہے، ہم نے تحقیق کی ہے یہ امانت والا ہے، ہم نے تحقیق کی ہے صحیح عقیدے والا ہے، یہ پوری چیزیں مرتب ہو جاتی ہے اور وہ کتابیں رکھ دی جاتی ہیں۔ آج کے دور میں جب ہمارے پاس وہ کتابیں پہنچی، جس میں بہت بڑا کام علامہ زہابی نے کیا، جو یزید کے حوالے سے میں نے بڑی رات کو سارے حوالے بتائے کہ یزید کو محدثین جو جرح کرتے ہیں وہ کس معاملے میں رہتے ہیں، وہ تو یزید کا نام لینا پسند نہیں کرتے اور یہاں پر وابی اس کو جنت میں گزر رہے ہیں اور لے جانے کے جناب وہ حدیث قسطنطنیہ کے تحت جنت میں چلا گیا۔ وہ محدثین جو ایک ایک بات کو باریک بینی سے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں لیس بی اہل ان یروا عنہ، یزید تو انتہائی فاسق اور پلید تھا، اس کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ حدیث رسول کی سند میں اس کو شامل کیا جائے۔ تو آپ اندازہ لگائیے ایک آدمی عدالت کے اعتبار سے، شرافت کے اعتبار سے اتنا گر گیا ہو اور تم اس کو امیر المومنین کہو اور اس کو تم حدیث قسطنطنیہ میں ڈال کر تم اس کو جنت میں پہنچانے کی کوشش کرو۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اس میں علامہ ابن حجر عسقلانی کی بہت بڑی خدمات ہے، علامہ زہبی کی بہت بڑی خدمات ہے، خدمات ہر دور میں ہوتی رہی لیکن فن کو کسی نے زبردست انداز میں مرتب نہیں کیا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے تو اس راوی کو تو نہیں دیکھا، وہ راوی اور علامہ ابن حجر عسقلانی میں تو 800 سال کا فرق ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس دور کے جن اماموں نے جہاں جہاں اپنے مخطوطے اپنی کتابوں میں جہاں جہاں اس راوی کے بارے میں باتیں لکھی ہے، تو علامہ ابن حجر عسقلانی علامہ زہبی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کی کتابوں کے سارے حوالوں کو لاتے ہیں اور لکھتے ہیں ہاں امام بخاری نے اس کے بارے میں یہ کہا تھا، امام مسلم نے اس راوی کے بارے میں یہ کہا تھا، امام نسائی نے یہ کہا تھا، یحیی ابن یحییٰ نے یہ کہا تھا، یحیی ابن معین نے یہ کہا تھا، ان کے احوال کو لا کر وہ مرتب کرتے ہیں اور رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں بتاتے ہیں کہ راوی صحیح ہے نہیں۔ اس وقت اگر ہم حدیث کو پرکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم حدیث کو دیکھنے کے بعد حدیث کو صحیح سمجھنا یا اس کو رد کرنا، اس کا پہلے مدار تو سند پر ہوتا ہے جو میں نے عرض کیا۔ ہم اگر اسماء الرجال کی کتابیں اٹھائیں اور کبھی یوں ہو کہ حدیث کے سارے راوی صحیح ہیں لیکن وہ بات ایسی کر رہے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ رہے آپ، یعنی کبھی یوں ہوتا ہے کہ ایک آدمی بالکل سچا ہو لیکن وہ آپ کے سامنے بات یوں کرے، یعنی بیٹا اپنے باپ کے بارے میں بات یوں کرے کہ سمجھ سے باہر ہو، یا کسی معتمد شخصیت کے بارے میں یوں کرے جو سمجھ کے باہر ہو۔ تو اس لیے حدیث کے بنیادی دو اصول بنتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے یہ بھی سمجھ لیجیے آپ، کیونکہ کوئی میری تقریر پر اعتراض نہ کریں کہ آپ نے ڈائریکٹ روایت کو رد کر دیا ہے، تو اس لیے میں سارے وہ اصول آپ کے سامنے لا کر رکھ رہا ہوں اور تمیز پیدا کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح فرق کیا جاتا، اور اس وجہ سے ہم نے حضرت آدم کی طرف سے روایت کو ہم نے قبول نہیں کیا۔ اگر کوئی حدیث کوئی روایت جو حضور کی طرف منسوب ہے اس کے بیان کرنے والے سارے افراد انتہائی ثقہ، انتہائی صحیح اور انتہائی صالح ہوں، تب بھی وہ روایت جب تک قابل قبول نہیں ہو سکتی کہ یہ تو روایت کے اعتبار سے حدیث کو سند ملی ہے، لیکن ایک ہے درایت، اور درایت ایک ہے روایت حدیث، ایک ہے درایت حدیث۔ روایت حدیث تو یہ ہے کہ ایک ایک بندے کو آپ کھنگالیں کہ وہ روایت جو کر رہا ہے وہ آدمی کون ہے، یہ تو روایت حدیث کا طریقہ ہے، اور درایت حدیث کا کیا طریقہ ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے تو اگر جس کے بارے میں کی جا رہی ہے اس کے لیے ممکن ہے کہ نہیں، یہ اس کے لیے ممکن ہے کہ نہیں، اگر درایت ساتھ دے رہی ہے تو پھر روایت کے ساتھ اس کو قبول کیا جائے گا، لیکن روایت صحیح ہو اور درایت غلط جا رہی ہو تو پھر روایت اور آدمی جتنا بھی سچا ہو ہم اس طرف نہیں جائیں گے، وہ روایت ہم یہ کہیں کہ حضور ایسا فرما ہی نہیں سکتے، چاہے وہ اس کو بیان کرنے والے صحیح 8 آدمی آ جائے، تو وہ درایت جو حضور کے منصب کے خلاف بات جا رہی ہو، حضور کے مزاج کے خلاف جا رہی ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے نبی ہیں، نبی کے لیے کیا کیا ضروریات ہوتی ہیں، کن کن چیزوں کا نبی میں ہونا ضروری ہے، کن کن چیزوں سے نبی کو پاک جاننا ضروری ہے، اگر ایسی روایت آئے گی تو ہم درایت کو لے کر روایت کو چھوڑ دیں گے۔ مثال کے طور پر ہاروت و ماروت کا مسئلہ ہے کہ ہاروت و ماروت نے شراب پی لی، علماء نے اس کو رد کر دیا، فرما فرشتوں کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا کہ وہ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، ختم کر دیا۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ روایت کو اٹھا کر چاہے سند کتنی ضروری تھی، قرآن کی آیت کو لے کر اس کو رد کر دیا، فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں تدبیر کرنے کے لیے کیا ہے کہ ہاں ہاروت و ماروت کے اندر اگر نفس رکھ دیا گیا تھا تو انہوں نے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، میلان اس طرف ہوا تھا، تو لہذا رتبہ بڑا تھا تو صرف میلان ہی پر گرفت کر لی گئی۔ تو یہ تدبیر کی جاتی ہے، یہ علماء اور ان ذمہ داران اور ان مخلصان دین کا یہ شعبہ ہوتا ہے جو اس میں تدبیر کرتے ہیں۔ اب آئیے جو روایت یہاں پر حضور کی جانب اور اسرائیلی روایت منسوب ہے کہ جناب حضرت آدم نے اپنی بیوی سے کہا کہ چلو ہم شیطان نے جو نام بتایا ہے عبد الحارث ہم وہی نام رکھ لیتے ہیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ایک روایت ہے، اس کے مقابلے میں قرآن کی درجنوں بلکہ سینکڑوں آیات اس طرف ہے کہ انبیاء کرام کی عصمت ثابت ہے، انبیاء کی عصمت ثابت ہے، وہ اللہ رب العالمین کے جوار کے اندر اس طرح ہوتے ہیں اور قرب کے اندر اس طرح ہوتے ہیں کہ ان سے آمدن یہ فعل ثبت نہیں ہو سکتا. حضرت آدم علیہ السلام اگر دانہ کھا کر زمین پر آتے ہیں تو قرآن نے اس کو خود واضح کیا ہے, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حضرت آدم سے اگر یہ فعل سرزد ہوا ہے تو ان کی شان کے مطابق, ان کے مرتبے کے مطابق اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کے فعل میں عزم نہیں پایا, اس لیے کہ گناہ جب ہوتا ہے کہ جب غلطی عزم کے ساتھ کی جائے. اور حضرت آدم علیہ السلام نے جو دانہ کھایا ہے وہ اس حکمت کا نظارہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو زمین کے لیے خلیفہ بنایا تھا, تو آپ کو زمین پر تو آنا تھا, آپ کو زمین پر آنا تھا, لہذا وہ اجتہادی خطا جو آپ کے مرتبے کے پتا تھی, جس کو ہم اپنے عرف کے اندر بظاہر میں عرض کر رہا ہوں, اس کو خطا نہیں کہا جا سکتا, لیکن وہ ایک اصول بننا تھا آپ کو زمین پر آنے کے لیے. اور آپ کی صلب کے اندر جو کافر اور مومن دونوں قسم کے اولادیں موجود تھی, زمین پر آ کر کافر کو الگ کرنا تھا اور مومن کو اپنے ساتھ لے کر پھر دائمی طور پر جنت میں جانا تھا, یہ پورا اصول جنت اور دوزخ کا قائم کرنا تھا. اس بنا پر قرآن نے کہا کہ شیطان نے جب ان کی طرف یہ کہا اور وسوسہ ڈالا تو یقیناً شیطان کی بات پر انہوں نے اعتماد کیوں کیا, اس لیے کہ شیطان نے قسم اٹھائی اور اس نے کہا اللہ کی قسم, یہ دانہ اگر آپ کھا لو گے اور یہ دانہ اگر آپ نوش فرما لو گے تو اس سے آپ کو بہت بڑا اجر ملے گا, یہ ملے گا. تو حضرت آدم علیہ السلام کہ نے اس بات کی طرف اشتہاد فرمایا اور اس طرف دیکھا کہ آج سے پہلے تو کسی نے کوئی جھوٹ بولا ہی نہیں کہ جھوٹ کا تصور پیدا ہو, اس کی قسم پر اعتماد کیا, اس کی اچھائی پر اعتماد کیا, اور اعتماد کر کے آپ نے اس بات کو لیا کہ یقیناً یہ اللہ کی جانب سے ہو سکتی ہے, یقیناً یہ اللہ کی جانب سے ہو سکتی ہے. تو اس بات کو جو قبول کیا اور وہ دانہ کھایا تو اللہ رب العالمین نے آپ پر یہ بظاہر جو یہ اجتہادی خطا پر زمین پر بھیجا, تو اس میں ایک تو حکمت یہ تھی کہ زمین پر جا کر یہ تمام نسل انسانی کو بڑھانا اور پھر آپ ہی کے نسل پاک میں سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا اور جنت و دوزخ کا یہ تمام معاملات کا بپا ہونا, تو یہ رب کریم کی حکمت کا وہ تقاضا تھا. لیکن قرآن نے خود کہا کہ آدم نے جو آگے بڑھ کر گندم کا دانہ کھایا ہے تو اس میں آدم کے عمل کے اندر عزم نہیں تھا اور اس کا کوئی خاص ارادہ نہیں تھا کہ جس کو گناہ کہا جائے. ہاں آدم سے بھول ہو گئی تھی, اور اجتہادی خطا جو قرآن کہتا ہے کہ آدم سے بھول ہو گئی, اور بھول کا معنی یہ تھا کہ سامنے ابلیس نے اعتماد اور تقویٰ اتنا دکھا دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس چیز کو قبول کر کے اس کو لے لیا. لیکن یہ جو روایت ہے جو شرک کے اعتبار سے ہے, یہ تو نہ کسی قرآن کی آیت سے اس کی تصدیق ہوتی ہے معاذ اللہ, نہ قرآن کی آیتوں سے اس میں اشارہ ہوتا ہے. گندم کے دانے کا اشارہ تھا جس کی طرف میں نے آپ کے سر وضاحت کر دی ہے. اور شرک کا ارتکاب حضرات انبیاء کرام سے ہو جانا یہ محال ان کی عادتوں میں سے ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر انبیاء کرام سے شرک ہو جائے گا تو نبوت کا تصور ہی ختم ہو جائے گا اور عصمت کا عقیدہ ہی ختم ہو جائے گا. اس لیے علماء کرام نے اس روایت کو گویا کہ بالکل پرے چھوڑ دیا اور فرمایا اس قسم کی کتابوں میں اگر کوئی روایت پڑھی جائے کہ جس میں یہ آئے کہ حضرت سیدہ حوا کے بطن پاک میں جو بچہ تھا اس کے لیے ابلیس نے کہا کہ اس کا نام عبد الحارث رکھا جائے اور قرآن نے یہ کہا کہ تم دونوں نے شرک کیا, تو یہ بالکل غلط بات ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ نبوت کے ضروریات میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ انبیاء کرام سے نہ گناہ کبیرہ سرزد ہو سکتا ہے نہ صغیرہ سرزد ہو سکتا ہے, چہ جائے کہ شرک جیسا عظیم کبیرہ ان کی ذات مقدسہ سے سرزد ہو جائے. تو لہذا یہ اصول تھا, اس اصول کے تحت اگر اس روایت کے سارے راوی صحیح بھی ہوں تو درایت کے خلاف یہ جاتی ہے, عصمت کے خلاف یہ جاتی ہے, لہذا اس روایت کو چھوڑ دیا گیا. تو لہذا آیت نمبر 179 سے لے کر 191 اور 92 تک اگر کوئی سننے والا اس کو سمجھ رہا ہے میری بات کو, جس طرح کہ مجھے بعض لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمارے لوگوں میں مشہور ہے کہ حضرت آدم کے ساتھ یہ ہوا, تو اس بات سے توبہ کرے اگر کہیں آپ نے بیان کیا ہے, یہ روایت مقام اور عصمت انبیاء کے سراسر خلاف ہے. ہاں اس میں یہ ضرور ہے جو مفسرین نے لکھا, یہ مشرکین کے غلط عمل کی طرف اشارہ. اگر آپ کہیں گے کہ جناب حضرت آدم کی طرف نہیں ہے تو یہ آیت اتری کس کے لیے, یہ بھی ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آیت اتری کس کے لیے, کس کو کہا گیا کہ تم نے بچے کا نام ایسا رکھ دیا اور تم نے ناشکری کر دی. اب قرآن کوئی عبث کلام تو نہیں کرتا, بیکار کلام تو نہیں کرتا. تو تمام مفسرین ابن کثیر اور تمام نے اس بات کو لکھا ہے, فرمایا کہ یہ مشرکین کی اس غلیظ عادت کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ تمام چیزوں سے نا امید ہو جاتے اور ان کا ہر اسبابی چیزوں سے تعلق کٹ جاتا تو پھر وہ اللہ رب العالمین کی طرف آتے. جس طرح کے اگر سمندروں کے اندر سفر کر رہے ہوتے اور سیلاب آ جائے یا سمندر کے اندر طغیانی آ جائے تو وہ پھر اپنے بتوں کو پکارنا چھوڑ دیتے اور وہ اللہ سے کہتے یا اللہ تو ہی مدد فرما, تو وہ پھر یہ اپنے من غلط تمام نظریات کو چھوڑ دیتے تھے. تو اولاد جس طرح طوفان سے نکلنا ایک جان کو قرار دینا ہے, اس لیے اس حقیقی نظریے کی طرف وہ آ جاتے تھے. تو اسی طرح اولاد کی محبت بھی انسان کے قلب و جگر کے اندر بڑے گداز کو پیدا کرتی ہے. تو لہذا جب ان کے گھروں میں اولاد نہ ہوتی تو وہ گھر میں اپنی بیوی سے کہتے کہ کاش اگر ہمارے گھر اولاد آ جائے تو ان بتوں کو چھوڑ کر ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور دین ابراہیمی کی طرف ہی ہم رجوع کریں گے. لیکن جب بچہ پیدا ہو جاتا تو پھر وہ تمام باتوں سے مکر جاتے, جس طرح کے سمندر سے کنارے پر لگنے کے بعد پھر وہ دوبارہ شرک کی طرف آ جاتے. تو قرآن نے اس طرح دوبارہ اشارہ فرمایا کہ جب ان کے گھر بچے کی ولادت ہو جاتی اور گھر میں امید ہی نہیں تھی کہ بچہ ہوتا تو پھر وہ مڑ جاتے کہ نہیں یہ تو فلاں بت نے دیا ہے, تو فلاں بت نے دیا ہے, تو فلاں بت نے دیا. دہریہ یہ کہتا کہ نہیں, انسان سے بچہ ہو جانا یہ تو ایک عالمی نظام ہے, یہ تو انسان کی فطرت و تقاضے کے ساتھ ہے, اس میں اللہ کا کیا دخل ہے اور اللہ کا کیا تصور ہے, یہ تو خود بخود ہو رہا ہے. لیکن جب وہ اس بات پر رک جاتا ہے کہ میڈیکل کے حوالے سے دونوں رپورٹیں بالکل درست ہوتی ہے, ہر کوشش کے باوجود بھی اگر بچہ نہیں ہوتا تو پھر اس کے عقل ٹھکانے آتی, ہاں کوئی ذات ضرور ہے جو اس کو روک رہی ہے اور یہ نہیں ہو رہی. تو اس طرف قرآن مجید اشارہ کر رہا ہے اور بات بتا رہا ہے کہ جب ہم نے مرد کو پیدا کیا اور مرد سے اس کی بیوی کو اور بیوی کے ذریعے ہم نے اس کو تسکین پہنچائی, اور تسکین صرف بیوی سے تام نہیں ہوتی جب تک اس سے اولاد پیدا نہ ہو جائے, اور بیوی سے اصل استفادہ اولاد کے ذریعے ہوتا ہے. تو جب وہ اولاد ان کے گھر نہ ہو تو پھر وہ اپنی بیوی سے کہتے کاش اگر ہمارے گھر بچہ ہو جاتا تو ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے. اور اللہ رب العالمین نے اپنے کرم سے جب اولاد عطا فرما دی تو اولاد آنے کے بعد فوراً وہ شرک کی طرف لوٹ جاتے کہ نہیں ہم تو یہ ہمارے بتوں کے دیے ہوئے ہیں, تو لہذا اس کا نام عبد العزیٰ رکھ دو, اس کا نام عبد المنات رکھ دو, تو وہ اپنے بتوں کے نام پر اس کا نام رکھنا شروع کر دیتے. تو مفسرین نے اس قول کو ترجیح دی ہے اور فرمایا کہ یہاں پر جو شرک کی مذمت کی گئی ہے وہ مشرکین کے اس عمل کی طرف کی گئی ہے. لہذا اسرائیلی روایات کی جو تین کیفیات تھی, حضور نے خود فرمایا کہ تم اگر کوئی اسرائیلی روایات کو دیکھو تو اسے قرآن پر اور میرے قول پر چھوڑو, اگر میرے قول سے اس کی سچائی واضح ہو جائے, سچائی واضح ہو جائے تو اس اسرائیلی روایت کو لیا جائے گا نصیحت کے طور پر, اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے قول سے اس کا جھوٹ ہونا واضح ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. تو لہٰذا حضرت آدم کی طرف منسوب اس روایت کا جھوٹ ہونا یہ قرآن سے بھی واضح ہوتا ہے اور حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے. لہذا حضرت آدم نے اپنے بیٹے کا نام عبدالحارث رکھا, یہ جھوٹ بات تھی, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے صریح خلاف ہے. لیکن حضور نے جو خود اسرائیلی روایات بیان فرمائی اس میں سے ایک وہ بڑا مشہور واقعہ جو 199 قتل جس نے کیے تھے, وہ حضور کی امت کا تو نہیں تھا, یعنی بظاہر جو جس کی دعوت لے کر حضور آئے ہیں, ورنہ تو سارے انبیاء بھی حضور کی امت کے اندر ہیں. تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا, یا اس دور کی وہ بات تھی جس شخص نے 99 قتل کیے تھے, اور وہ ایک عابد کے پاس پہنچا, ایک عالم کے پاس پہنچا, اس نے کہا کہ کیا اللہ رب العالمین مجھے معاف فرمائے گا؟ اس نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 99 قتل تم نے کر دی, اللہ تمہیں معاف کرے. تو اس نے کہا میں پھر تمہیں بھی قتل کر دیتا ہوں. اس نے 100 قتل کیے, اور ایک شخص نے اس کو کہا کہ فلاں جگہ پر عابد و زاہد اور نیک لوگ موجود ہے, اگر تو ان کے پاس جا کر اللہ سے استغفار کر لے اور توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین تجھے معاف کر دے گا. وہ اسی نیت کے ساتھ ان کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے, ان نیک لوگوں کی صحبت میں پہنچنے کے لیے, ان کے آستانے اور ان کے قرب میں پہنچ کر اللہ سے استغفار کی نیت سے جب وہ نکلا ہے, تو جیسی وہ اپنی بستی سے نکلا تو اس پر موت واقع ہو گئی, اور جب وہ مر گیا تو عذاب اور رحمت کے دونوں فرشتے آ گئے, اور عذاب کے فرشتے یہ کہتے تھے کہ جناب اس نے 100 قتل کر لیا ہے لہذا ہم اسے جہنم کی طرف لے جائیں گے, اور نیکی کے فرشتے اللہ کی جانب سے کہتے تھے کہ نہیں اس نے رجوع کرنے کا اور نیک لوگوں کی صحبت میں جانے کا ارادہ کر لیا تھا لہذا ہم اسے جنت کی طرف لے جائیں گے. اب جب دونوں میں مخاصمہ ہوا تو بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ سید عالم شاہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو بھیجا اور اس نے دونوں میں یہ فیصلہ کرایا کہ پھر زمین کو ناپ لیا جائے اور یہ دیکھ لیا جائے کہ زمین جس کی جانب قریب ہوگی اگر یہ اپنے بستی کے جانب قریب ہے تو اس کو جہنم کی طرف لے جائیں, اور اگر وہ یہ نیکو کارو اور ان اولیاء کی بستی کے قریب ہے تو پھر اسے جنت میں ڈال دیا جائے. تو ہوا یوں تھا کہ وہ اپنی بستی سے قریب تھا, چاہیے تھا کہ وہ جہنم میں ڈال دیا جاتا, لیکن اس کی نسبت توبہ کی تھی اور اللہ کے محبوبوں کے قرب میں جا کر اللہ سے توبہ کرنے کی تھی, تو رب کریم نے زمین کو حکم فرمایا, زمین سکیڑ دی گئی, اور جب زمین کو ناپا گیا تو اولیاء کے قریب نکلا. تو اس حدیث کو حضور نے بیان کیا کس آیت کی تشریح میں؟ کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والو ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو اور ہمیشہ سچوں کے قریب رہنے کی کوشش کرو, سچوں کی سنگت میں رہنے کی کوشش کرو. تو اس آیت کریمہ کے ذریعے علماء نے اس روایت کو قبول کیا ہے. حضرت جریج کا واقعہ بھی موجود ہے, اس کو ماں کی فرمان برداری اور والدین کی فرمان برداری کی ان آیات کے تحت قبول کیا ہے, اور اس کو بیان کرنے والے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے. سارے راوی سند کے اس کے صحیح ہیں, بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے. تو یہ چھوٹا سا خاکہ تھا جو اکثر طالب علموں کے ذہن میں الجھن پیدا ہوتی تھی کہ آخر اس روایت کو رد کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہدایت کے خلاف ہے, اصول نبوت کے خلاف ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا کہ اگر کوئی اسرائیلی روایت تمہیں ملے تو قرآن پر اس کو پیش کرو اور سنت پر اس کو پیش کرو, اگر اس کا صدق واضح ہو جائے تو لے لو اور اگر اس کا کذب واضح ہو جائے تو اس کو چھوڑ دو. تو اس سے بڑا کیا کذب ہوگا کہ ہم ایک روایت کے لینے کے چکر میں حضرت آدم کو معاذ اللہ مشرک کہیں, علیہ باللہ حضرت سیدہ ہوا کی طرف شرک کی نسبت کریں, جب دانہ کھانے والی نسبت جو قرآن کے اندر موجود ہے, قرآن نے اس کو گناہ نہیں کہا, قرآن نے اس کو گناہ نہیں کہا, تو اس روایت کو لے کر ہم شرک جیسے گناہ کی نسبت انبیاء کی طرف کر دیں تو یہ کسی صورت میں نہ عقلاً درست ہے, نہ نقلاً درست ہے, نہ تحقیق کے اعتبار سے درست ہے. یہ چند باتیں میں نے بارگاہ انبیاء علیہ السلام میں عقیدت اور عصمت کے حوالے سے پیش کی ہے, اللہ اس کو میری اور آپ کی طرف سے قبول فرمائے. اور جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے, اللہ رب العالمین اس پر ہمیں عمل کرنے کی اور سچی اور پکے نظریات اور توحید کے تقاضوں کو اپنی زندگی میں قبول کرنے کی توفیق برحمت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.